سورہ حجر اور سورہ نحل پڑھی ہے. اصحاب حجر ایک قوم گزری ہے جس کا واقعہ ہے اس میں, اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا. اور اس کے بعد ہے سورہ نحل. نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, انگلش میں شہد بی کہتے ہیں, بی کہتے ہیں. سورہ حجر میں اللہ نے پیغمبروں کے واقعات, آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بھی بیان کیا ہے. اس پر انشاءاللہ چونکہ یہ واقعات آگے بھی آتے رہیں گے تو میں بعد میں بیان کروں گا. آج سورہ نحل کے بارے میں, اس سورت میں اللہ نے اپنے انعامات بہت زیادہ بیان کیے کہ انسان پر اللہ کے احسانات کتنے سارے ہیں, اور وہ سارے انعامات اللہ کی طاقت اور قدرت کی بھی دلیل ہیں. خلق السماء خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين, اس نے انسان کو ایک ناپاک پانی کی بوند سے بنایا, اور ایسا بنایا کہ وہ بحث کرتا پھرتا ہے, باتیں کرتا ہے, ذہانت کے جوہر دکھاتا ہے. اس کو بنے ہوئے کو دیکھو, اس کی باتیں سنو, اس کی ذہانت دیکھو, اس کی ایجادات دیکھو, سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی ترقی دیکھو, اس کے ٹیلی ویژن پہ شائع ہونے والے مکالمے دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, ان کی شعر و شاعری دیکھو, اس کا کلام دیکھو, تو لگتا نہیں ہے کہ پانی کے گندے قطرے سے بنا ہوا انسان ہے. فرمایا خلقا, اس نے بنایا یہ. والانعام خلقها, اور پھر انسان کی خدمت کے لیے چوپایوں کو, جانوروں کو بھی اسی نے بنایا. یہ جانوروں کی پیدائش بھی عجیب ہے, ان کو بھی ناپاک پانی سے بنایا. لکم فیہا دفء, انہی کی کھال سے تم گرمی حاصل کرتے ہو, چمڑے کی چیزیں بناتے ہو. ومنافع, اور ان چوپایوں سے تمہارے بہت سے منافع وابستہ ہیں, بہت سے فائدے کی چیزیں تم چوپایوں سے, جانوروں سے اٹھاتے ہو. انسان کتنی ہی ترقی کر لے, جانوروں کے گوشت سے مستغنی نہیں ہو سکتا, جانوروں کے دودھ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. مستغنی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا, آج کل لوگوں کو اردو بھی تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی, تھوڑا مشکل لفظ بول دو, یعنی بے پرواہ نہیں ہو سکتا. یعنی 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 کر کے لفظوں کی تشریح کرتا رہتا ہوں میں. بے پرواہ کا مطلب ہے ان چیزوں کی ضرورت ہر دور میں موجود رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امریکہ کا صدر بھی جانور کا گوشت بھی کھاتا ہے, دودھ بھی پیتا ہے, اور ایک چپڑاسی دیہاتی بھی کھائے گا تو دودھ بھی پیے گا, نہیں پیے گا تو دودھ کی بنی ہوئی کوئی چیز کھا لے گا, آئس کریم کھا لے گا, ربڑی کھا لے گا. فرمایا ان میں منافع ہیں. ومنھا تاکلون, اور انہی جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو, اور ان جانوروں کو تم بہت بڑے پیمانے پر پالتے بھی ہو. فارمنگ ہوتی ہے ان کی. پہلے زمانے میں فارمنگ بڑی سادہ طریقے سے ہوتی تھی. چرواہا صبح لے کے گھر سے نکلتا, سارا دن جنگل میں چرا کے واپس شام کو گھر لوٹتا. تو اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ, جب اس ریوڑ کو لے کے تم گھر سے صبح صبح نکلتے ہو, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہے, جمال ہے, حسن ہے, اور جب یہ ریوڑ چر چرا کے گھاس پھوس کھا کے شام کو گھروں کی طرف لوٹتا ہے, اس میں بھی تمہارے لیے ایک زینت ہے, ایک لطف ہے, اور ایک مزہ ہے. یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھو کیسا رزق میں نے پھیلا دیا. آج بھی یہاں آپ گلیوں میں دیکھیں بکریوں والے, گایوں والے ریوڑ لے کے نکلتے ہیں صبح صبح, کچرا کنڈیوں پہ گھماتے ہیں. یقین نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی گایوں کا, اتنے بڑے بڑے پیٹ اس کچرے سے کیسے بھر جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو رزق کی میں نے کیسے تمہارے لیے فراوانی کر دی. یہی گوشت ہے جو ساری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. اتنا گوشت پاکستان سے دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے کہ اگر یہ گوشت باہر جانا بند ہو جائے، دبئی جانا بند ہو جائے، پورٹ کے ذریعے ایکسپورٹ ہونا بند ہو جائے، تو گوشت آپ کو 50-50 روپے کلو ملے گا یہاں پہ. اتنا اللہ نے پیدا کیا. اور یہ فارمنگ والا نہیں ہے، یہ وہ گوشت ہے پاکستان میں جو باقاعدہ قدرتی گھاس پھوس کھا کے جوان ہو رہے ہیں بکرے اور گائے. آج سے 3 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ خانپور سے بہترین اونچے قد کے بکرے، دیسی بکرے، روزانہ 1000 ایکسپورٹ ہوتے ہیں، روز کے حساب سے، ڈیلی 1000 بکرا ڈیلی کے حساب سے. تو سوچ لو کہ ڈیلی، اور پھر ملک میں کتنا کٹتا ہے، کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا، یہ اللہ بتا رہے ہیں. یہ میں پیدا کر رہا ہوں، یہ اتنی برکت میں دے رہا ہوں اس گوشت میں. یہ کوئی جاپان کے، فرانس کے، چین کے، امریکہ کے سائنسدان بیٹھ کے نہیں بنا رہے، یہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایڈ نہیں آ رہی ہے، تمہیں مدد نہیں آ رہی ہے. کیسے پیدا کر رہا ہے؟ بکری کو جوان ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بکرے کو جوان ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر 1-2 بچے دیتی ہے سال میں، پھر بھی اللہ فرما رہا ہے پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں. اور ریوڑ کے ریوڑ، اور یہ بڑا گوشت جو ہے اس کو دیکھ لیں آپ، یہ جو بچھڑے اور بچیا کا گوشت پاکستان کا بڑا مشہور گوشت ہے. پاکستان کا گوشت ہی اچھا ہے، انسانوں کا بھی گوشت یہاں کا کہتے ہیں بڑا لذیذ ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یعنی جس طرح کٹ رہے ہیں انسان. تو یہ جو بچیا کا گوشت ہے، یہ کبھی آپ بن قاسم پورٹ پہ جا کے دیکھیں کس طرح سے بچیا لٹکتی ہے روز کے حساب سے. یہ بھی روز کے حساب سے ٹنوں من ایکسپورٹ ہو رہا ہے، کئی کئی ٹن. عقل حیران ہوگی، اتنی بچیاں کہاں سے آ رہی ہیں، درختوں پہ لگتی ہیں کیا؟ اور اس کے علاوہ پورے ملک میں جو بچیاں روزانہ کٹتی ہیں، گائے کٹتی ہیں روزانہ، وہ ذرا جا کے نیو کراچی کے، وہ اس کو کیا بولتے ہیں جو قصائی، کمیلا میں جا کے دیکھ لیں، روز 2 دانت کے بچھڑے اور بچیا کٹ رہی ہے، بڑی تعداد میں کٹتے ہیں. حالانکہ ان کو 2 دانت تک پہنچنے میں 2 سال لگتے ہیں. روز کے حساب سے تازہ تازہ گوشت دکانوں پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ نے اسی کا قرآن میں ذکر کیا، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کتنے شوق سے تم ان کو کھاتے ہو. اگر یہ گوشت نہ ہوتا تو آج ہمارے جسم میں وہ طاقت اور قوت نہ ہوتی. ہندو گوشت نہیں کھاتے، کتنے معصوم سے نظر آتے ہیں بےچارے، ٹھیک ہے نا، ہوتے نہیں ہیں بےچارے، اچھے ہی ہوتے ہوں گے، پھر وہ کوئی ہندو بھی سن لے گا پھر ناراض ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھو کیسی ان کے، ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں، بھائی گوشت کھایا کرو، گوشت جسم میں طاقت آتی ہے. گوشت میں جو آئرن ہے، آئرن وہ جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. سبزیوں میں جو آئرن ہوتا ہے وہ اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا. اور گوشت کھانے سے انسان کی قوت غضبیہ بڑھتی ہے، غضب کی طاقت بڑھتی ہے، لہذا پھر اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہوتا. سبزی خور اگر اس کو ایک مکہ لگائے گا، گوشت خور بھی ایک جواب میں لگائے گا، لیکن اس کا مکہ بتا دے گا کہ یہ گوشت خور کا مکہ ہے. آپ دیکھ لو، جو جانور سبزیاں کھاتے ہیں اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں، دونوں کی چال میں، دونوں کی آواز میں، اور دونوں کے اسٹائل میں، بات چیت کے اسٹائل میں کتنا فرق ہوتا ہے. بکری کیا کھاتی ہے؟ سبزیاں شوق سے، پالک، کھیرے، میتھی، ساگ، یہ سب چیزیں، پیاز، ٹماٹر آپ کھلائیں، بہت شوق سے کھائی. میں اپنی بکری کو 1 کلو پیاز کھلاتا تھا روزانہ، لیکن بات چیت کتنی پیارے اسٹائل میں کرتی ہو. جتنا غصہ آئے گا، میں بس اس سے زیادہ، بہت غصہ آئے گا ایک ہلکی سی ٹکر لگا دے گی، کوئی دہشت نہیں ہے. اور بلی کو سارا دن میں 2 نوالے کھائے گی بوٹی کے، گوشت کے، بھلے وہ فارمی مرغی کا گوشت ہی کیوں نہ ہو، 2 نوالے کھائے گی سارا دن میں. لیکن آپ ذرا اس سے بات چیت کر کے دیکھیں، موڈ اچھا ہو تو اچھی آدمی کر لیتا ہے، جس دن بلی کا موڈ صحیح نہ ہو، بلی ہے، کتا ہے، شیر ہے، یہ سب گوشت کھاتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں مگر پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے. شیر سے تھوڑی سی بات کی، ایسا غراتا ہے وہ کہ آدمی اس کی آواز سے ہی خوف سے دور جا کے گرتا ہے. اور کھانے کے لیے، بکری کو کھانے کے لیے نہ ملے، میں کرتی رہے گی سارا دن، چیختی رہے گی، لیکن شیر کو نہ ملے، بلی کو نہ ملے، جھپٹنے کی سوچتے ہیں پھر کس کا جبڑا پھاڑوں آج میں، کس پہ کلا گاڑ دیں اور کس کو ناخن چبوئیں اور کس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں. زیادہ بھوک ہوگی شیر کو تو بس وہ کچھ نہیں دیکھتا، پھر جھپٹتا ہے وہ، کوئی بھی مل جائے اپنے مالک کو کھا جائے گا. تو اللہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم سب کو کھا پی کے برابر کر دیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ مسلمان قوم پر ظلم بہت ہوگا، ساری دنیا ان کو کھانے کی کوشش کرے گی. آج دیکھو ایک صاحب بتا رہے تھے، بوسنیا رہ کر آئے، وہ کہہ رہے میں نے وہاں خود دیکھا ہے بوسنیائی مسلمانوں پہ کیا ظلم کرتے ہیں یہ سربی، کیا ظلم ہو رہا ہے غیر مسلم، ان کی آنکھیں چھرا گھوپ گھوپ کے نکال دیتے ہیں. تو بڑا غصے ہو رہے تھے، عشاء سے پہلے کی بات ہے، کہ میں نے ان قوموں کے جو امریکہ اور یہ جو دنیا کی اقوام ہیں، یہ جو اہل اسلام پہ مظالم کر رہے ہیں نا، ویسے تو بنتے ہیں کہ حقوق کے علم بردار، لیکن جو اسلامی دنیا پہ انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، کہ میں نے دنیا میں ملکوں کا سفر کیا، وہ ظلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے. حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے ہیں، ان میں پتھر بھر دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھال کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. تو اگر مسلمان قوم گوشت نہیں کھائے گی تو پھر ان سے لڑ نہیں سکتی. تو اس پہ انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، پہلے بھی کیا، کہ اللہ نے مسلمانوں کو کس کس طریقے سے گوشت کھلایا ہے. افسوس کی بات یہ ہے صرف گوشت ہی کھا رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا جو گوشت خوروں کے اللہ نے رکھے ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کولیسٹرول بڑھ رہا ہے جسم میں، پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں میں سارا سیٹنگ اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سبزی کھایا کریں، کھیرے ویرے ککڑیاں لا کے رکھیں کل جمعرات ہفتہ بازار سے. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. ان جانوروں پہ تم سامان بوجھ ڈال کے بہت دور دور تک لے جاتے ہو کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تم اس کو بڑی مصیبت سے اٹھاتے. اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. واقعی تمہارا رب بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اس نے گدھا بھی بنایا، اس نے خچر بھی بنایا، اس نے گھوڑا بھی بنایا، اس نے خچر بھی بنایا اور اس نے گدھا بھی بنایا. لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سوار ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ تو یہ سواری کی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. آج بھی ان تینوں قسم کے جانوروں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پہلے تھی، اس لیے کہ وہ جگہیں جہاں پر گاڑیاں نہیں چل سکتی، دنیا کی بہترین سے بہترین فوج بھی وہاں گدھے گھوڑوں کا استعمال کرتی ہے. تبھی دنیا کی ہر فوج میں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ جنگلوں میں نہ ٹینک چل سکتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، نہ کوئی اور چیز، وہاں گھوڑے. آج بھی جو رشیا میں جو لڑائی ہوئی تھی، رشیا افغانستان کی، اس میں گھوڑوں کا روس نے بھی بھرپور استعمال کیا اور افغان مجاہدین نے بھی استعمال کیا. فرمایا، ھو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب. وہ اللہ ہی تو ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہے جس میں تمہارے لیے مشروب بھی ہے. وَمِنْهُ شَجَر، اور اسی پانی سے تمہارے درختوں تمہارے درخت پیدا ہوتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ بارش کا جو پانی ہے اسے کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کہیں زمین میں کیاری بنائیں اور اس میں پانی ڈالتے رہیں، ساری زندگی گھاس نہیں نکلے گی اس میں، لیکن وہاں اگر بارش ہو جائے نا، تھوڑے دنوں میں ہریالی ہو جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ نے کھاد نہیں ڈالی، پانی کہاں سے اگایا، گھاس کیسے اگائی، کھاد کے بغیر کیسے اگائی گا؟ اللہ نے بارش کے پانی میں کھاد رکھی ہوئی ہے، نائٹروجن وافر مقدار میں ہوتی ہے بارش کے پانی میں، اور وہ زمین کو طاقت اور قوت دے دیتی ہے. اس لیے بارش کے پانی کو برکت والا پانی کہا ہے، بہت ساری خیریں لے کے زمین پہ آتا ہے. جس زمین پہ پڑتا ہے اس کو زرخیز بنا دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے اس زمین کو. یمد لکم بہ الزرع، اسی بارش کے پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے. والزیتون، اور زیتون کا درخت پیدا کرتا ہے. کیا عجیب قدرت ہے، زیتون تیل کا درخت ہے، پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ پانی سے. پانی زمین میں جاتا ہے اور زیتون کے درخت میں تیل نکال کے لے آتا ہے. یہ تیل کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ کتنا تیل زیتون کی ٹہنیوں سے نکل کے، اسپین اور اٹلی مشہور ہیں زیتون میں، اور کتنا تیل منو ٹنوں کے حساب سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور دنیا کا بہترین تیل ہے زیتون. اس میں بدبو نہیں ہوتی، یہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے، اس میں طاقت توانائی بہت زیادہ ہے، اس میں خوشبو ہے، اور اس میں جو ہے وہ لچک پیدا کرتا ہے جسم کے اندر. یہ ساری خصوصیات کا حامل پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ بارش کے پانی سے. فرمایا یہ زیتون پیدا کرتا ہے، والنخیلا یہی پانی کھجور بھی پیدا کرتا ہے. ایک پانی سے زیتون کا تیل بنایا جا رہا ہے، حالانکہ پانی سے تیل بننا تو سمجھ میں آتا ہی نہیں، اسی پانی سے کھجور کے پھل پیدا کیے جا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ یہ کیا کراچی یونیورسٹی کے جو سافٹ ویئر کے انجینئر ہیں انہوں نے کیا بیج کے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کیا؟ ہے بھائی؟ یا کوئی بڑا سائنسدان تھا جس نے پانی، بارش کے پانی میں کوئی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جس سے جس چیز کو ملے گی اس میں جان پیدا ہو جائے گی؟ فرمایا اسی پانی سے زیتون، اسی سے کھیتیاں، اسی سے کھجور اور الاعناب، اسی سے انگور پیدا ہو رہا ہے. انگور کا ذائقہ، یہ سارے پھل جو اللہ نے بیان کیے نا، ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں جن کھانے کی چیزوں کا تذکرہ ہے وہ ساری چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں گٹکے کا تذکرہ نہیں ہے، اسی وجہ سے. قرآن میں جو ہے تمباکو کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں سگریٹ نہیں ہے، چائے نہیں ہے، قہوے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ہماری بات کی بدعتیں ہیں، ہم نے ایجاد کی. قہوہ پی رہے ہیں جی، اور کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حکا پی رہا ہے بیٹھ کے، کوئی پتہ نہیں شیشہ کہتے ہیں اس کو آج کل، شیشہ پی رہا ہے. تو یہ اللہ کے پیدا کردہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہی چیزیں جنت میں بھی ہوں گی. تو ایک صاحب نے پوچھا نا کہ سگریٹ پینے والے جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جائیں گے، جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا سگریٹ، جنت میں آگ نہیں ہے. تو وَمِن كُلِّ ثَمَرَات، اور بھی طرح طرح کے پھل ہیں، سارے پھلوں کا تذکرہ اللہ نے کر دیا. ضمناً آم ہے، سیب ہے، فرمائے یہ آسمان کا برسنے والا پانی ہے، دیکھو زمین سے کیا کچھ نکال کے پیدا کر رہا ہے تمہارے لیے. ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ مل رہی ہیں یہ چیزیں، جس دن بند ہو گئی نا پھر پتہ چلے گا کہاں گئے انگور، کہاں گیا آم، کہاں گیا زیتون، کہاں گئے تیل، اور یہ ساری چیزیں کہاں غائب ہو گئیں. فرمایا ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں، اس میں، ذلک کا معنی اس میں، کس میں؟ ایک چیز بیان ہوئی آسمان کا پانی اور اس سے اتنی مختلف قسم کی چیزوں کا پیدا ہونا، اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو خوب غور و فکر کرتے ہیں. میں نے بتایا نا غور و فکر کس چیز میں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ انگور میں یہ غور کرتے ہیں اس میں کتنا آئرن ہے، کتنے وٹامن ہے، کتنے پروٹین ہے، اور کتنا اس میں کیلشیم ہے، اور کیا یہ چیزیں تو ایک ڈاکٹروں کا کام ہے. جس غور کی اللہ دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کون سی طاقت ہے جس نے انگور میں اتنا لذیذ پانی پیدا کر دیا، کون سی طاقت ہے جس نے انار کو کے دانوں کو اتنا خوبصورت بنا کے اس میں رس بھرا اور اس کو اتنی ترتیب سے جوڑ کے اس میں پھر جناب تہ بتہ ان کو بچھایا اور ان کے اوپر ایک خول چڑھا کے اس کو کاک کی گیند کی طرح پیک کر دیا بالکل. تبھی اللہ انار کے درخت کے بارے میں فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اس انار کے درخت کو دیکھو جب یہ پھلتا ہے تو اس کے پھلنے کے اسٹائل کو، انداز کو دیکھو کیسا پھلتا ہے. پہلے کچا ہوتا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، نہ دیکھنے میں نہ کھانے میں. اس کی وجہ یہ کہ رب نے ابھی اس کو ہمارے لیے تیار نہیں کیا. پھر آہستہ آہستہ پھولتا ہے تو جو زمیندار ہے، جو درخت کا مالک ہے، وہ دیکھ کے خوش ہونے لگتا ہے، بھائی اب تھوڑا اس میں رنگ بھی پیدا ہو رہا ہے، سرخی آنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ پھولتے پھولتے ایک وقت آتا ہے کہ خوشی سے پھڑ جاتا ہے انار جو ہے، پھر اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے اور پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کھانے کے لیے تیار ہوں، اب مجھے کھا لو، توڑ دو اس. پھر توڑتے ہیں اس کو، جب توڑتے ہیں تو کیسی پرتے ہیں، لے رہے ہیں اس کے اوپر، پیکنگ ہے بہترین پیکنگ میں، یہ اللہ نے بنایا. اس نے فرمایا ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کس بات کی نشانی؟ اس بات کی نشانی کہ ان چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے. ہم خدا کے وجود کے منکر نہیں ہیں، ہم ڈارون کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ساری کائنات خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گئی اور انار بھی خود بن گیا، انگور بھی خود بن گیا، کھجور بھی خود بن گیا. یہ احمقانہ باتیں ہیں جو کافروں کو زیب دیتی ہیں، یہ کسی عقل مند کو غور و فکر کرنے والے کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. خدا کی قسم کھجور خود نہیں بن سکتا, آم خود نہیں بن سکتا, کیلا خود وجود میں نہیں آ سکتا. جس پہ غلاف بھی چڑھا دیا جائے, اس پہ کور چڑھا دیا جائے. اللہ نے پھلوں کے ساتھ پھلوں کی پیکنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم جو پھل پیدا کرتے ہیں یہ ایسے بے تکے نہیں ہوتے کہ ایک کیلا ادھر تنے میں نکلا ہوا ایک ادھر کو لٹکا ہوا ہے, پورے پورے خوشے لٹکتے ہیں اوپر خوبصورت, اور ان کیلوں کے اوپر پرتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, چھلکوں کی پیکنگ ہوتی ہے, وہ پیکنگ میں پیش کیا جاتا ہے تمہارے سامنے. تم اس پیکنگ کو اتار کے اندر سے اپنے لیے گودا کھاتے ہو, اور پھر وہ پیکنگ بھی ضائع نہیں جاتی. وہ جو چھلکا ہے وہ تمہارے چوپایوں کے لیے, جانوروں کے لیے. تمہیں بھی وہی پروٹین چاہیے, وہی معدنیات چاہیے جو تمہارے جانور کو چاہیے, لیکن اندر کے گودے سے تمہیں جو کچھ ملے گا وہ باہر کے چھلکے سے تمہارے چوپایوں کو ملے گا. ان کے پیٹ میں اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا, چوپایوں کے پیٹ میں. چوپایا جو ہے نا فائبر کو ہضم کرتا ہے, چھلکوں کو. ہم اور آپ نہیں ہضم کر سکتے. ہم اگر سیب کے چھلکے کھانا شروع کر دیں نا, تھوڑے دنوں میں پیچش لگ جائے گی, بلکہ تھوڑے کیا ہے پہلی دفعہ میں ہی لگ جائے گی. ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کے چھلکے میں بڑی غذائیت ہے, کھانا چاہیے. ڈاکٹر کی آدھی بات صحیح آدھی غلط. یقیناً سیب کے چھلکے میں غذائیت ہے, لیکن ہمارے لیے نہیں, بکری کے لیے, کیونکہ وہ چھلکا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے معدے میں آنتے ہیں, آنتوں میں یہ چھلکے ہضم کرنے کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی, ورنہ جانوروں کے لیے تو کچھ چھوڑتے ہی نہیں. پھر ہم خربوزہ بھی کھاتے ہیں, اس کا چھلکا بھی کھاتے, تربوز بھی کھا رہے ہیں, اس کا چھلکا بھی کھا رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے میں آنتے بنا رہا ہوں, تم اندر کے گودے کھایا کرو, ان میں لذت بھی تمہیں مزہ زیادہ آئے گا. تو سیب کا اندر سے چھلکا, اوپر چھلکا اٹھا کے ہماری بکری یہاں کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس کو لا کے دے دیا کریں. کیلے کے چھلکے میں پروٹین ہے آپ کے لیے نہیں, وہ میری بکری کے لیے, اس کو لا کے کھلا دیا کریں, اور اندر کا گودا خود کھا لیا کریں. بے شک وہ مجھے بھی نہ کھلائیں, آپ خود کھا لیں. ٹھیک ہے, کہیں آپ یہ سمجھیں کہ اچھا چھلکا بکری کو تو اندر کا گودا مولوی صاحب کو کھلانا پڑے گا, وہ آپ خود کھا لیں. چھلکا تو آپ کھا نہیں سکتے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کھلا دیا کریں لا کے. تو اللہ نے آنتوں کی جو ڈیزائننگ بنائی ہے, ایسی بنائی ہے کہ چھلکے ان کے لیے, اور کریم جو ہے نا, کریم اندر کا جو مال ہے مغز, وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ بھی انسان کا اعزاز و اکرام کیا. الٹا بھی ہو سکتا تھا معاملہ کہ چھلکے انسان کھائے گا, اندر کا گودا بکری. پھر کتنی بےزتی ہوتی نہیں ہوتی. مہمان آتا, چھلکے اٹھا کے رکھا, کچرا رکھا ہوا ہے سامنے, توریوں کے چھلکے ادھر پڑے ہوئے ہیں, اندر کا مال سارا بکری کو جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ بکری بنا دیتا زیادہ اچھا تھا. تو یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو کریم مال میں جو اچھی چیز ہے وہ تمہارے لیے رکھی گئی ہے, لذت اس میں زیادہ ہے, اور ان کے معدے میں اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں. بکری کو آلو کے چھلکے کھلائیں, اچھا ہضم کر لیتی ہے, آلو ہضم نہیں کرتی. مجھے تو بڑا تجربہ ہے نا, پالی ہوئے میں نے جانور. اور ہم اور آپ آلو کے چھلکے کھائیں ہضم نہیں ہوں گے, آلو ہضم ہو جائے گا ہمارے. حالانکہ آلو کے چھلکے میں وٹامن D3 ہوتا ہے, بڑا زبردست وٹامن ہوتا ہے وہ, کیلشیم کو ہڈیوں کا جزو بدن بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے وہ. آج کل ڈاکٹر لوگ اسے ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, D3 کے. وہ دھوپ میں ہے اور ایک دو چیزوں میں اور آلو کے چھلکوں میں, لیکن وہ چھلکے کس کے ہضم ہو جائیں گے؟ بکری کے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے وٹامن D3 کے لیے آلو کے چھلکوں کا کچھ کرو بھائی, کہ اس میں بہت وٹامن D3 ہے, بڑا ضروری ہے. تو میں نے کہا بہت آسان حل ہے, بکری کو کھلاؤ اور اس سے جو دودھ نکلے گا وہ پی لو. بکری میں خاصیت ہے کہ جو کھلاؤ اس کا اثر اس کے دودھ میں آ جاتا ہے. بکری کو آلو کے چھلکے خوب کھلاؤ, وہ سارا D3 یا D3 وہ مزدہ کا نام نہیں لے رہا میں وہ دودھ میں آئے گا, دودھ نکال کے پی جاؤ. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ڈبے کا تو پی لے گا, دکان سے چیزیں خرید خرید کے قدرتی چیزوں کی طرف نہیں آئے گا, کیونکہ بکری رکھتے بھی اس کو شرم آتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے. جانوروں سے وہ کیا کریں, پالا کریں, اس سے انسان میں توازو بھی پیدا ہوتی ہے, خالص چیز بھی کھانے کو ملتی ہے. بات تو موضوع سے ہٹ کریں, آپ روزانہ ایک گلاس تازہ بکری کا دودھ پی لیا کریں. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, ان کو بھی بتا دو, بکری کا دودھ ادھر نکالا اور فوراً پی گئے, گرم بھی نہیں کریں. گرم کر دیر سے رکھا تو پھر گرم کرنا پڑے گا, بوائل کیا نا تو اس میں اس کے بہت سارے وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں. ادھر نکالا اور ادھر پی لیں تو آپ دیکھیں آپ کی صحت قابل رشک ہونا شروع ہو جائے گی, اتنی معدے کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک خصوصی آفر, آج کل خواتین بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں, سجتی ہیں, ڈسٹیمپر کے ڈبوں کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں, کریموں کے ڈبوں کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں. تو بکری کا دودھ جو ہے نا یہ جلد کو تازہ رکھنے کے لیے، رنگ کو ذرا گورا کرنے کے لیے اور جلد کو تازہ رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے بکری کا دودھ بہت اچھا ہے. تو خواتین اپنے شوہروں سے کہیں ایک ایک بکری لا کے گھر میں پالیں اور ہمیں بھی بکری کا دودھ پلا دیا کریں، اس سے تاکہ ہماری جو چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے اور جلد. یہ بکری کے دودھ کے صابن بن رہے ہیں آج کل، ان صابنوں سے منہ دھویا جائے تو چہرہ چمک جاتا ہے. تو سوچو جب وہ دودھ پینے سے کتنا چمکے گا چہرہ، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ خالص دودھ ہے ہی نہیں، نام تو ہوتا ہے صابنوں کے نسخے پہ تو لکھا ہوتا ہے اس میں بکری کا دودھ استعمال کیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کمپنیاں آج کل دو نمبر ہیں، بکری کون پالے گا یہ، اور یہ کہاں کیا چیز، کوئی فارمولا ہوتا ہوگا بکری کے دودھ کا. وہ فارمولا جیسے ایک آدمی نے کہا نا کہ ہمارے ابا حلیم بناتے تھے، بڑے سخی تھے، منو ٹن حلیم. وہ اتنا منو کیسے بناتے تھے؟ کہہ رہے وہ پانی 11 دانے بادام کے، 11 دانے چنے کے، 11 چاول کے دانے. یہ گوشت کہاں گیا؟ کہہ رہے گوشت جو ہے نا پرچی پہ لکھا 1 من گوشت، وہ پرچی ڈال دی، اسی سے ذائقہ کہا جاتا تھا. تو یہ کمپنیاں پتہ نہیں بکری کا دودھ ملا بھی رہی ہیں نہیں ملا رہی صابن میں، ایسا تو نہیں بکری کا دودھ کا فارمولا لکھا وہ فارمولا اس کے اندر ڈال دیا. تو جانور پالا کریں، اگر جگہ میرے پاس ہوتی تو میں تو ساری ہر قسم کے جانور پالتا، جگہ نہیں ہے ہمارے پاس اتنے جانور، کراچی میں پکی جگہ ہیں وہاں کیسے پالے آدمی. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی نعمت کو قرآن میں بہت زیادہ بیان کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان جانوروں سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، بہت اس میں فوائد ہیں. تو جو ہے یہ ان جو ہے ان کا چھلکا جانوروں کے لیے رکھا، اور اندر کا گودا کس کے لیے رکھا؟ اللہ نے ہمارے لیے. اسی کو فرمایا ان آیات میں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون وسخر لکم اللیل والنہار، فرمایا تمہارے لیے اس نے دن اور رات بھی مسخر کر دی. دن بھی تمہاری خدمت کرتا ہے، رات بھی تمہاری خدمت کرتی ہے. دن کی خدمتیں اور قسم کی ہوتی ہیں، رات کی خدمتیں اور قسم کی ہوتی ہیں. والشمس والقمر، اتنے بڑے سورج کو اس نے تمہارے کام پہ چلا دیا. سورج اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، سورج کو انسان سے کوئی محبت نہیں ہے، 9 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے. وہ اتنی سی زمین کی خدمت کر کے کیا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا بھائی اس زمین کو چاہیے کہ میری خدمت کرے. اتنا بڑا بلب لگا دیا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا کو تیز روشنی پہنچاتا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، آموں کے باغات میں آموں کو پکا رہا ہے، کھجوروں کے باغات میں سارا دن کھجوروں کو پکاتا پکاتا، اور معلوم نہیں کتنے جانوروں پہ، کتنے پودوں پہ، انسان کی ہڈیوں پہ، اور کیا کیا خدمتیں کرتا. اور پھر سورج سمندر کے پانی کو بھاپ بنا کے، بادل بنا کے آسمانوں پہ پہنچا رہا ہے، اور پھر اس کی جو ہے نا ایک ایک یعنی ایک ایک گھنٹے میں لاکھوں کام کر رہا ہے سورج، ہوتے ہوتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے غروب ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ، اس خدا نے اس سورج کو تمہاری خدمت پہ لگایا. دنیا میں بعض قومیں ایسی ہیں جو سورج اور چاند کو سجدہ کرتی ہیں. قرآن نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اصل میں سجدے کے قابل وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا. کیسا انسان کے نظریے کو درست کیا قرآن نے کہ ان مخلوق کو نہ کرو، ان کی طاقت نہیں ہے، ان کو بنانے والے کی طرف توجہ کرو. لوگوں نے دیکھا سورج اتنا خوبصورت، یہ ہمارا معبود، چاند اتنا خوبصورت، یہ ہمارا معبود. اللہ نے فرمایا جس نے بنایا ہے وہ تمہارا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو. فرمایا وما ذرأکم لکم فی والنجوم مسخرات بأمری، ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الالوانہ، اور دیکھو زمین میں تمہارے لیے کیسے مختلف رنگوں کے پھل، مختلف رنگوں کے پھول اور مختلف رنگوں کی چیزیں اس نے پھیلا دیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں ان کے لیے بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہو الذی سخر البحر، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اتنا بڑا سمندر تمہاری خدمت میں لگا دیا. لتأکلوا منہ لحما طریا، اس لیے کہ تاکہ تم اس سے ایسا گوشت کھاؤ جو تازہ ہے. سمندر نہ ہوتا مچھلی نہ ہوتی، خشکی کے جانوروں کی صفات اور ہوتی ہیں، سمندروں کے جانوروں کی خصوصیات اور ہوتی ہیں۔ فرمایا تم خشکی کے جانور کھا کے جو تمہیں طاقت توانائی حاصل ہوتی ہے، جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ سمندر کے جانوروں میں نہیں ہے، اور سمندر کی مچھلی میں جو میں نے پروٹین رکھے ہیں وہ خشکی کے جانور میں نہیں ہے۔ کبھی ڈاکٹر کے مشورے سے بڑا گوشت کھاؤ گے، کبھی بکرے کا کھاؤ گے، کبھی دمبے کا کھاؤ گے، اور کبھی ڈاکٹر تمہیں مچھلی لکھ کے دے گا، اس کے لیے تمہیں سمندر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو تم روزانہ سمندر سے مچھلیاں نکالو گے، لحمن تریا، کسی گوشت کو اللہ نے تری نہیں کہا، مچھلی کو تری کہا ہے، کیونکہ مچھلی میں تراوٹ ہوتی ہے۔ عام گوشت کی تعریف کی تری نہیں، تری کا مطلب تراوٹ والا، تازہ رکھنے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کا گوشت انسان کو تازہ رکھتا ہے، سستی نہیں ہوتی۔ مچھلی آپ ایک ایک کلو کھا لیں، کوئی دماغ ایسے ٹن نہیں ہوگا، ٹن ہو جاتا ہے نا۔ گائے کا گوشت کھا لو، تھوڑا سا جھومنا شروع ہو جائے گا، آدمی لگے گا کچھ کھا گیا ہے۔ مچھلی آپ ایک ایک کلو کھا لیں، وزن بھی نہیں بڑھے گا، پتلے دبلے رہیں گے، پھرتیلے مچھلی کی طرح رہیں گے، جیسے مچھلی ہوتی نا پھرتیلی۔ تو اللہ نے یہ بھی قرآن میں ذکر کیا کہ مچھلی رکھی تازہ گوشت، تازہ رہتا ہے تمہارا جسم، تر رہتا ہے تمہارا۔ مچھلی خور کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، جو مچھلی کھانے والے لوگ ہیں نا، مچھلی کھانے والے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کا جسم تر و تازہ رہتا ہے، جوان رہتے ہیں۔ فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا، اور اسی سے تم زیورات نکالتے ہو، سمندر سے ہیرے نکالتے ہو، جنہیں تمہاری عورتیں پہنتی ہیں اور زینت اختیار کرتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اے مخاطب تو ان بڑے بڑے جہازوں کو اور کشتیوں کو دیکھ، سمندر کا سینہ پھاڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، پھاڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم رزق تلاش کرو اس سمندر کی پشت پہ سوار ہو کے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، اللہ نے سمندر کے ساتھ رزق کا تذکرہ ضرور کیا ہے، تجارت کا۔ پہلے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ سمندر اور تجارت کا آپس میں کیا لنک ہے۔ جہاں بھی سمندر کا تذکرہ آئے گا قرآن میں، سمندری جہاز کا، کشتیوں کا اور تجارت کا تذکرہ ضرور آ جائے گا۔ ایک دفعہ میں جب انٹر میں تھا تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جن ملکوں کے پاس سمندر نہیں ہے، اقوام متحدہ کی طرف سے ان کے ساتھ کچھ خصوصی رعایت والا، ٹیکس فری ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ وہ اتنی بڑی پیمانے پر تجارت نہیں کر سکتے جیسے وہ ممالک کر سکتے ہیں جن کے پاس سمندر ہے۔ تو اقوام متحدہ نے ایسے ملکوں کے لیے تھوڑے سے رعایتی قوانین بنائے ہوئے ہیں، جن میں ایک افغانستان بھی ہے، سمندر نہیں ہے۔ پھر پتا چلا کہ بھائی جس ملک کے پاس سمندر ہوتا ہے وہ بہت نوٹ کماتا ہے، کیونکہ سمندر کی تجارت، انسان کے پاس تین راستے ہیں سفر کرنے کے۔ ایک خشکی کا راستہ، جس میں یا تو ٹرین کے ذریعے جائیں گے یا سڑک کے ذریعے جائیں گے۔ ایک راستہ ہوائی جہاز کا، ہوا میں اڑ کے سامان یہاں سے وہاں لے جاؤ، ایسا ہی ہے نا۔ اور ایک راستہ کون سا ہے؟ پانی کا۔ ان میں سب سے سستا ترین راستہ پانی کا راستہ ہے، کیونکہ اڑنے کے لیے ٹھیک ٹھاک فیول چاہیے، اور بہت بڑی چیز کو اڑایا نہیں جا سکتا۔ جہاز یہاں سے لے کے ادھر تک ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں سے لے کے قلندری چوک تک ہوائی جہاز، اڑائیں گے کیسے؟ وہ ایک ہی دفعہ اڑے گا، اس کے بعد سعودی عرب پیٹرول دینا بند کر دے گا، بولے گا بھائی میرا سارا پیٹرول پی گیا، کتنی چیزیں چلی جائیں گی اس میں۔ دوسرا ہے ٹرین کا، ٹرین میں انجن کو کھینچنا پڑتا ہے، انجن کھینچے گا، زور لگائے گا، تو انجن کو بھی تو زور چاہیے نا، اس کو یا تو بجلی دینی پڑے گی یا کوئلے سے چلانا پڑے گا یا ڈیزل یا پیٹرول سے، اس میں ٹھیک ٹھاک ایندھن استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا راستہ ہے سڑک کا، وہ تو اور مشکل ہے۔ اور چوتھا راستہ ہے سمندر کا۔ سمندر کا جو پانی ہے نا، یہ پانی کی طاقت سے اس میں کم توانائی خرچ ہوتی ہے، اور آسانی کے ساتھ ایک چیز کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا سکتے۔ تبھی آپ دیکھیں 100 جہاز، ہوائی جہاز مل کے جو چیز لے کر جائیں گے، ایک بحری جہاز ایک چکر میں پورا کر دیتا ہے وہ۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں مہنگائی نہیں ہے، دور دور سے ملکوں سے بڑے بڑے چاول کے کنٹینر بھرے کے آ جاتے ہیں، ایک ہی ہلا پورا چائنا آدھا چاول ادھر آ جائے گا، اور یہاں سے گندم چلی جائے گی وہاں۔ سستے میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر یہ سمندری تجارت نہ ہوتی، انسان کھانے کی بنیادی چیزوں کو ترسنا شروع کر دیتا، اتنی ہر ہر چیز کی قیمت 20-30 گنا بڑھ جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ اللہ ہے جس نے سمندر مسخر کر دیا, پھر اس سمندر سے ایک کام نہیں لے رہا, اس سے تمہیں مچھلی بھی کھلا رہا ہے اور اس سے تمہیں زیورات بھی نکال نکال کے دے رہا ہے, وہ زیورات جو خشکی میں نہیں مل سکتے, اور اسی سمندر سے تمہیں تمہاری تجارتیں بھی, اور اسی جو بحری جہاز میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے وہ بھی اس سے دے رہا ہے. اور عجیب بات یہ کہ ایک دفعہ میرے پاس رپورٹ آئی تھی کہ یہ جو آپ کی جو فشری ہے نا کراچی میں, اس سے 1 کروڑ کلو مچھلی روزانہ نکلتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, 1 کروڑ کلو, اتنی مچھلی روز ڈیلی کی بنیاد پہ. اور وہ میرے پاس پورا لکھا ہوا ہے, میں انشاءاللہ کسی وقت آپ کو بتاؤں گا, بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں, میں نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے, جب 2 منٹ آپ انتظار کریں, موبائل بند پڑا ہوا ہے الحمدللہ, بیٹری بند. تو پورے میں نے فگر جو ہے نا اس کے لکھے ہوئے تھے, 1 کروڑ کلو اتنی مچھلی نکلتی ہے روزانہ, اور پتہ نہیں کتنے ہزار لانچے ہیں جو روزانہ چکر لگا کے آتی ہیں, ایک ایک مہینہ کے لیے چلی آتی ہیں اندر. آپ کبھی, میں نے تو دیکھا ہے, آپ جا کے دیکھیں آدمی حیران ہوتا ہے یہ کہاں سمندر لوگوں کو رسک پھینک رہا ہے, کھاؤ گئے. جیسے آپ کوئی مہمان چلا جائے نا, آپ نے لگ یہ بھی پھینک دیا وہ بھی, جیسے وہ کپڑے کا تاجر نہیں کپڑے کے تھان اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے, لینا بھائی ہے کہ لیکن 20 قسم کے تھان پھینک دے گا. اللہ بتا دیتے ہیں, خاندانی منصوبہ بندی والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جاؤ فشری جا کے دیکھو, میں روزانہ ٹنوں منوں مچھلیاں نکال کے پھینک رہا ہوں, لے کراچی والے کھا لے, پنجاب بھی بھیج, چائنا بھی بھیج, دنیا میں بھیج, کھا لے وستو پیٹ بھر کے. یہ نہیں کہنا کہ روٹی نہیں ملتی مجھے, رزق نہیں ملتا, اتنا کھلا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیت لقومی ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ بڑی لمبی آیت ہے, اس میں اور بہت ساری نعمتیں ہیں, میں سب بیان کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اسی صورت میں اللہ نے جانوروں کے دودھ کا تذکرہ کیا, ان لکم فی الانعام العبرہ, جانوروں میں عبرت کا سامان ہے, سوکھا چارہ کھلاتے ہیں ہم ان کو اور چکنا گاڑھا دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے, اور ایسا مزے کا دودھ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. کھلاتے کیا ہو, کیلے کے چھلکے کھلا رہے ہو اور کیا آم کے چھلکے کھلا رہے ہو, نکل کیا رہا ہے اندر سے, چکنا گاڑھا دودھ مکھن ملائی والا. اور ہمارے ادھر فرماتے جب یہ آیت پڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس دودھ تو پی لیا, اتنا مزہ آتا ہے, اللہ نے دودھ کی ایسی تعریف کی ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے گناہوں کا وبال ہے کہ دودھ چھوڑ کے لوگ دودھ پتی پہ آ گئے ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اس میں پتی گھول کے چینی ملا کے پھر اس کو یوں یوں کرتے پھر سٹا لگا کے بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے, نہ اس کیلشیم کی ہڈیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے اس سے, ہڈیوں کے کیلشیم کا. تو بہرحال اللہ نے تو تعریف کر دی, پھر فرمایا اوحا ربک الی النحل, شہد کی مکھی کو تیرے رب نے کیا سکھا دیا, اتنی سی مکھی کیسے شہد تیار کرتی ہے تمہارے لیے جس میں ذائقہ کتنا بہترین اور اس میں لوگوں کی بیماریوں کی ہم نے شفا رکھ دی ہے. تو یہ ساری نعمتیں اور بہت ساری نعمتیں اللہ بیان کر کے کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کیا ایک ایک نعمت ہم تمہیں گنائیں, تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آ جاؤ, لا تحصوها, انہیں گن نہیں سکتے, ان اللہ لغفور الرحیم, واقعی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے احسانات جس نے کیے اگر تو کوئی اس کی نافرمانی کرتا اسی وقت ہلاک کر دیتا, لیکن ہلاک نہیں کرتا, بڑا غفور ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے جو بندوں کو مہلت دے رہا ہے. اسی میں فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا, اسی صورت میں کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, بیوی پیدا کی تمہارے لیے, وجعل لکم من ازواجکم بنین, اس بیوی سے تمہیں اولاد دیتا ہے اور پھر اس اولاد سے تمہیں پوتے نواسے دیتا ہے بڑھاپے میں, تمہارے خاندان کو آباد کرتا ہے. اس سے فیملی پلاننگ والوں کو تو بڑے پیڑ میں مروڑ اٹھتے ہوں گے, یہ کیسی نعمت ہے بھائی, لیکن اللہ نے اس نعمت کو بھی بیان کیا کہ تمہاری شادی کرا کے تمہارے خاندان کو کیسے چلاتا ہے, بڑھاپے تک میں بھی تمہیں محروم نہیں کرتا, اولادوں کو اولاد دے کے بوڑھے کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے, دادا دادی نانا نانی اپنے پوتے نواسوں کو دیکھ کر جتنا خوش ہوتے ہیں دنیا کی کسی نعمت کو دیکھ کے ایسا خوش نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی راحت کا سامان میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے, اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اور فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا, لا تعلمون شیئا, اس وقت تو تمہیں کچھ خبر نہیں تھی, بچے تھے, کیسے بنا کے پیدا کیا اس نے, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, لیکن اس وقت اس نے تمہاری آنکھ بھی بنائی, کان بھی بنائے, اور تمہارے جو ہے دل بھی بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر فرمایا علم یرو الطیر مسخرات فی جو السما, ان پرندوں کو نہیں دیکھتے آسمان میں کیسے تیرتے پھرتے ہیں, کیسے تیرتے پھرتے ہیں, کوئی بڑا پرندہ کوئی چھوٹا پرندہ کیسے ہواؤں میں پھرتے چلے جا رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ, کون ہے جو ان کو آسمانوں میں اس طرح سے اڑا رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ایمان لانا چاہو اگر اللہ کے وجود پر تو اس میں بھی تمہیں تمہارے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. صرف پرندے کو دیکھ کر ایمان لے آؤ. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس صورت میں تو اللہ نے نعمتوں کے انبار لگا دیے, دل پھٹنے لگتا ہے انسان کا اگر وہ ترتیب سے وہ نعمتوں کو پڑھنا شروع کرے نا. ایک غیر مسلم تھا, عیسائی ہے انگریز, ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, کسی انگریز نے آپ بیتی بتائی ان کو, کہہ رہے میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا, بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی, غور کیا, اسلام کا مطالعہ کیا, تو بس میں قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا. تو کہہ رہے ایک دن میں اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھا اپنے گھر میں, قرآن میرے سامنے رکھا تھا, تو میں نے خدا سے اللہ سے دعا مانگی. میں نے کہا اللہ میں اسلام قبول کر لوں گا, بس ایک میری ایک شرط ہے کہ تو مجھے کوئی ایسا محیر العقول کوئی چیز دکھا دے تاکہ مجھے اور اطمینان ہو جائے. اس کے بعد میرا وعدہ کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں گا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں گا. تو کرسچن تھا وہ, تو وہ کہتا ہے میں اب بیٹھا ہوا سوچنے لگا, پھر بار بار دعا مانگ رہا ہوں کوئی ایک عجیب سی نشانی دکھا دے, کوئی ایک ایسی نشانی دکھا دے اسلام کی حقانیت کی. کہہ رہے میں نے سوچا کہ اگر اسلام برحق ہوا تو کوئی نشانی ہو, کوئی عجوبہ ایک دم ظاہر ہو جائے گا. کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا. کہہ رہے اچانک میں نے سوچا چلو کچھ ہو نہ ہو میں یہ کتاب قرآن سامنے رکھا ہے ذرا کھول کے دیکھتا ہوں. جیسے ہی کھولا تو آیت تھی لکھی ہوئی سامنے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ایک نئی سینکڑوں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یہ اللہ نے میرے لیے بتایا کہ تو ایک مانگ رہا ہے, کمبخت تجھے اتنی نشانیاں نہیں نظر آ رہی آسمانوں اور زمینوں میں. یہ آسمان کس نے بنایا, یہ زمین کس نے بنائی, یہ کون ہے جو دن اور رات کا نظام چلا رہا ہے, تو ایک نہیں تو لاکھوں نشانیاں, تو کائنات میں نکل کے غور تو کر, اور کیا چاہیے تجھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ یہ اللہ نے اسپیشل میرے لیے یہ آیت کھولی ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. اسی وقت کلمہ پڑھا اس نے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن یہ کتاب نازل ہوئی وہ محمد سچے نبی تھے, سچے نبی تھے. تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا غور و فکر کرنا سیکھیں. جب بھی کوئی نعمت سامنے آیا کرے نا, یہ نہیں کہ فوراً کھا لیا, متزل لا لیا کو جو ملا کھا لیا, فوراً کھا لیا نہیں, تھوڑا سا سوچیں یہ کس نے دی ہے, کس نے دی ہے اللہ. افطاری پہ جب بیٹھیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے, پکوڑے سموسے جلیبیاں رکھی ہوتی ہیں, فوراً سوچیں یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائے. ماکان الکم ان تم بھی تو شجرہا, اللہ فرماتے ہیں تم نہیں ہو جن درختوں کو, تم نے نہیں پیدا کیا ان کو جو تم کھا رہے ہو, یہ گندم تم نے نہیں بنایا, ہم نے بنایا. فوراً سوچیں یہ روٹی یہ گندم اللہ نے بنایا, یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. تھوڑی دیر سوچیں پھر کھانا شروع کریں. کافر میں اور مومن میں یہی فرق ہے, کافر کھاتا ہے نہ کھانے سے پہلے سوچتا ہے نہ کھانے کے بعد سوچتا ہے, کھا لیا بس عیاشی کی طرف جاتا. جیسے ہی جسم میں طاقت آئے گی شراب اور زنا کا خیال آئے گا اسے, شراب پیو نائٹ کلب میں جا کے زنا کرو, یا کمانے کے لیے صبح آفس نکل جاؤ بس. مومن کی حالت یہ نہیں ہونی چاہیے. نبی نے فرمایا کہ مومن جب پانی پیتا ہے اور پانی پینے کے بعد دل سے جب الحمدللہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے پلایا, تو اللہ اس کے اس جملے سے اس سے راضی ہو جاتے ہیں, تو دل سے ایک آواز نکلتی ہے مومن کے. تو بھائی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جب بھی کوئی نعمت آئے بولے بیٹا یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی. اور کھانے سے پہلے بھی ہم اللہ کا نام اسی لیے لیتے ہیں. آج ایک رٹی رٹائی دعائیں پڑھنے کا تو معمول ہے, بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لی, بسم اللہ تمہاری میں پڑھ لیا کھا لیا, پھر وہ کھانے کی دعا رٹی رٹائی دعائیں. کھانے کی کتنی بہترین دعا سکھائی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پلایا, جس نے ہمیں کھلایا, اور ہمیں سب سے بڑی بات مسلمان بنایا. اگر مسلم نہ بنایا ہوتا تو آج ہم اس کی تعریف اپنی زبان سے نہ کر رہے ہوتے, کھاتے پیتے جا کے ٹی وی کے سامنے لیٹ جاتے فلم دیکھنے کے لیے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں بےچارے آج کل. تو جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نا انسان میں تو پھر گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ جس رب نے اتنا کھلایا اب میں کیسے بد نظری کروں، کیسے فلمیں دیکھوں، کیسے سود کھاؤں، میں کیوں زنا کروں بھائی، میں کیوں میں شراب پیوں، اتنا تو کھلا رہا ہے، اتنا تو پلا رہا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ایسی دل کی کیفیت بنا دے کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. نافرمانی تو دور کی بات، اللہ تعالی ہماری سب کی یہی کیفیت بنا دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بکری کا ذرا خیال رکھیے گا آپ لوگ.